بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام سبخر پاکستان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جمعۃ المبارک 20 صفر المظفر 1439 ہجری، 10 نومبر 2017 اور کارتک کی 26 تاریخ ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک باخبر خوبصورت سویرے کی امید لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اب سے لے کر ٹھیک 10 بجے تک. آپ کا ساتھ نبھا رہی ہوں میں آپ کی میزبان عالیہ کیسر، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد علی،
السلام علیکم سامعین،
اور سلمان علی پٹانی،
صبح خیر پاکستان.
ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے ہمارے کچھ اہم موضوعات پر اور جانیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم کن موضوعوں پر بات کریں گے. پاکستان کا بلا امتیاز انسداد دہشت گردی آپریشن جاری. افغانستان کی عدم استحکام کی صورتحال ملک میں مشکل سے حاصل کیے گئے امن اور معاشی بہتری کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے. را اور این ڈی ایس کا پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ. پاکستان نے اپنے سفارتی اہلکار کی شہادت پر افغانستان کے اسلام آباد میں تعینات خارجہ ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے. پاکستان بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ملک ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو ممکنہ تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرواتی ہے. ہمسایوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اصولوں پر کاربند ہے. پاکستانی رینجرز کے وفد کی نیو دہلی میں انڈین سیکیورٹی فورس کے ساتھ ملاقات. موٹر وے کے اکثر حصے شدید دھند کے باعث بند کر دیے گئے. فرانسیسی صدر اور سعودی شاہ کے درمیان ملاقات. مڈل ایسٹ کی حالیہ صورتحال پر بات چیت. ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ آج سے ڈنانگ ویتنام میں شروع ہو رہا ہے. شامی فوج نے ملک میں داعش پر فتح کا اعلان کیا ہے. اور ساتویں چیف آف نیول اسٹاف امیچور گولف چیمپئن شپ آج سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے. سامعین کرام، یہ تھے کچھ اہم موضوعات جن کی شہ سرخیاں ہم آپ تک لے کر آئے، اور ان پر ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. تفصیل ان کا احاطہ اور جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر پاکستان کو کیا اہم اس وقت مسائل درپیش ہیں، ان کا کس طریقے سے تدارک کیا جا رہا ہے دیگر ممالک کے ساتھ، پاکستان کی خارجہ پالیسی، اور خصوصی طور پر افغانستان اور بھارت کا کردار پاکستان کی امن کی کوششوں کو سبوتاز کرنے کے حوالے سے، جبکہ بین الاقوامی منظرنامے میں ہم مڈل ایسٹ کی سچویشن سے لے کر امریکہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ اہم دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جبکہ 9 بجے کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے کچھ اہم معلوماتی اور دلچسپ سیگمنٹس. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے موضوعات کا احاطہ کریں، یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ان کی تفصیلات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ افغانستان میں عدم استحکام خطے میں سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں اعزاز احمد چودھری، انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں ریپبلکن سینیٹر اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس سے الگ الگ ملاقاتوں میں کہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صورتحال ہے دہشت گردی کے خلاف، جو مختلف کاروائیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کاروائیاں بلا امتیاز جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور بلا امتیاز کاروائیوں سے ہی سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ لیکن افغانستان میں جو عدم استحکام ہے سیکیورٹی اور اقتصادی شعبوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امجد، اگر ہم بات کرتے چلیں افغانستان کے حوالے سے، خصوصی طور پہ جو افغانستان کا کردار رہا ہے، افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں، پاکستان ایک طویل عرصے تک ان کے لوگوں کی، ان کے شہریوں کی، ان کے نیشنلز کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، ان کو ان کی میزبانی کی، اپنے ملک میں رکھا، اپنے وسائل ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن جب ان کی ہم نے باعزت واپسی کا عمل شروع کیا تو بھی ان کی حکومت کی جانب سے ہمیں کئی طرح کی جو منفی، میں کہہ سکتی ہوں کہ صورتحال، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوسری جانب جب ہم امن کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو بھی افغانستان کی طرف سے ہمیں شدید قسم کے ریئیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
دیکھیں، یہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا خطہ، اس کی تاریخ بڑی کمپلیکس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مختلف جو ممالک ہیں ان کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اہم کھلاڑی جو اس خطے کے ہیں ان میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور افغانستان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں اور افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، اس میں پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا وہ مثبت کردار، اس کو منفی طریقے سے دنیا کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ تاریخی طور پہ دیکھ لیں، جب سے افغانستان میں یہ پچھلے کچھ عرصے سے مسائل شروع ہوئے ہیں، آپ ایون 1980 کی دہائی سے آگے دیکھنے کی کوشش کریں، تو تب سے لے کے پاکستان اب تک ان کی مدد کرتا آیا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا ہے افغانستان کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو بیرونی طاقتیں وہاں پہ آئی ہیں تو ان کو وہاں سے نکالنے میں بھی پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اور اس کی اپنی جو اندر کی اسٹیبلٹی ہے، اس کا اپنا جو اندر کا استحکام ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود دوسری بارڈر کی دوسری سائڈ سے کوئی مثبت پیغام نہیں ملا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے اوپر بے وجہ الزامات لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ جس سے ہوا یہ ہے کہ خطے میں جو امن قائم ہونا تھا، جو خطے میں سلامتی ہونی تھی، اس کو بہت سارے خطرات جو ہیں وہ درپیش ہیں،
اور پاکستان نے بالکل بھی ان سے نبرد آزما ہے۔
پاکستان نے جو سارا کچھ کیا ہے، پاکستان نے اپنی سرزمین کے اوپر دہشت گردی کی جنگ تقریباً جیت لی ہے، اور پاکستان ایک اکنامک جو ایک رائز کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پہ بھی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، ایک تو ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اور پھر ہمارا ویسٹرن بارڈر۔
جی بالکل، آپ نے معاشی اقتصادی ترقی کی طرف اشارہ کیا۔ سلمان، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے، خصوصی طور پہ جب ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو چونکہ امریکہ اپنی ایک پالیسی سامنے لے کر آیا افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے، پاکستان نے اسی وقت دو ٹوک بیان دے دیا کہ ہم کسی بھی قسم کا پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ہمیں پتا ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے اقدامات کیا ہیں۔ واضح طور پر کئی بار ہم اس بات کو اٹھا چکے ہیں کہ NDS اور جو رو ہے ان کے درمیان اہم گٹھ جوڑ ہے، اس کے حوالے سے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، امریکہ کو کیوں دکھائی نہیں دیتا کہ واقعی اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں گٹھ جوڑ جو ہیں، یہ دونوں ممالک جو مل کر پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ عالیہ۔ دیکھا جائے تو امجد کی بات سے میں متفق ہوں کہ یہ خطہ بڑا کمپلیکس ہے. اس خطے کے جو خد و خال ہیں, اس کے مختلف جو اینگلز ہیں, وہاں پہ سیاست انتہائی پیچیدہ ہے. اب اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ آپ افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں پہ امریکی افواج کا جو ایک کوشش تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. امریکی افواج وہاں پہ زمینی طور پہ کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی, نمبر ایک. سیاسی استحکام کسی بھی طرح کا اچیو نہیں ہو سکا, نمبر دو. نمبر تین یہ کہ وہاں پر جو سیاسی گٹھ جوڑ بنا اور وہاں پر ایک مخلوط قسم کی, عجیب قسم کی ایک حکومت وجود میں آئی جہاں پہ سربراہان مملکت دو ہیں, ایک نہیں ہے, اور جو کہ عوام کی نمائندہ بھی نہیں ہے. 15-20% عوام کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ پورے ملک کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی. تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے, اپنی جو پالیسی میٹرز میں جو ان کو ناکامی یا مرادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگا دیں, آپ ہمسایہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں. ہمارے جو ایفرٹس ہیں, ہماری جو کوششیں ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں, اس کو اس کی جو ایک تشہیر ہے دنیا میں, اس کا جو ایک پازیٹو امیج پاکستان کا بن رہا ہے, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ٹیکٹیکلی زمینی طور پر جنگ لڑی ہے. اس سے پہلے کسی ملک نے کوئی عسکری پالیسی ترتیب نہیں دی. تو اس کو پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, اس طرح کی سیاست کی جاتی ہے. اور خاص طور پہ واشنگٹن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی ایمبیسی کے لوگوں کو, ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہاں جو کام کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کی مخالفت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے, جس طرح کی ڈپلومیٹک جنگ وہ لڑ رہے ہیں, شاید ہمیں ان حالات کا سامنا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ایسے عوامل ہیں, ایسے کردار ہیں. جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا, زلمہ خلیل زاد ہیں جو کہ وہاں پہ بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں, وہاں پر بنیادی طور پہ ناردرن الائنس کے دلدادا ہیں, ان کے ہمدرد ہیں. تو پاکستان کے بہت مخالف ہیں, مخالفت کرتے ہیں. وہاں پر جب بھی کسی انسٹیٹیوشن میں کوئی لیکچر ہوتا ہے, وہاں پر جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے, تو یہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے طلباء جو ہیں, ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں سینئر لیول کے, جونیئر لیول کے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا موقف بھی پیش کیا جائے, لیکن یہ ہر وقت کوشاں ہیں کہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, پاکستان کی کامیابیاں جو ہے اس کو پاکستان ایڈورٹائز نہ کر سکے, پاکستان پازیٹیولی اس کو پریزنٹ نہ کر سکے. اس جس ملاقات کی آپ بھی بات کر رہی ہیں اسی سلسلے کی کڑی ہے, جس میں ہمارے جو امبیسڈر ہیں اعزاز چودھری جی, انہوں نے ملاقات کی ہے کانگریس مین سے اور لیجسلیٹر سے, اور جی پاکستان کا موقف بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں اس طرح کی کاوشیں, اس طرح کی کوششیں, جسے پاکستان کا مثبت جو کردار ہے نہ صرف وہ سامنے لایا جائے, بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان کے لوگوں کی استحکام میں, ان کی بقا کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اگزامپل دے دیں, امجد میرے ساتھ اگری کریں گے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں تقریباً ہر جماعت میں 5-7 افغانستان سے طلباء جو ہیں ان کو تعلیم سے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے, اور اس کا خرچہ پاکستان کی ریاست اٹھا رہی ہے. اس سال بھی غالباً 6,000 طلباء کو انوائٹ کیا گیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں کہ آئیے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں, ہم آپ کو سکھاتے ہیں انجینئرنگ میں, میڈیکل میں, سوشل سائنسز میں, مینجمنٹ سائنسز میں, تاکہ ہم بھی اپنا حصہ جو ہے ڈالیں افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں, ایک اچھے ہمسائے ہونے کا کردار ادا کریں.
بالکل, اور یہ حق ادا جو ہے وہ پاکستان کرتا چلا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی نیک نیتی پہ کوئی سوال اٹھایا نہیں جا سکتا. اور ہم بات کر رہے ہیں اعزاز احمد چودھری کی, جنہوں نے ملاقات کی ہے اہم سینئر جو رکن ہیں ریپبلکن سینیٹر اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس سے الگ الگ, اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی اراکین کانگریس کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کی جو باہمی دلچسپی کے عام امور ہیں ان پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ بھی کیا, اور یہ کہا کہ مزید امریکہ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مسلسل تعاون ضروری ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو مختلف شعبہ جات میں تعاون ہے وہ برقرار رہے. ہم امن کی جو کاوش اور کوششیں ہیں اس میں ان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, ان کو مدد دینا چاہتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی نیک نیتی پر کوئی سوال اٹھایا نہیں جا سکتا.
بالکل آپ نے صحیح کہا, اور جو گفتگو کا جو رخ سلمان اٹھا رہے تھے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا کردار اور اس کا پھر امریکہ کے اندر جو ریسپانس ہے, ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو سفارتکار ہیں افغان امریکہ کے اندر, ان کی جو کوشش ہے اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے کردار کو اور ویسے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کو بڑے جو ہے اس کی پاکستان کی کوششوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں افغانستان کے اندر پاکستان کا کردار جو ہے یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں ہم نے اپنی یونیورسٹیز ان کے لیے کھول دی ہیں, ہم نے اپنی معیشت کا جو جتنا بوجھ تھا وہ اٹھایا ہے ان کے لیے, ہم نے اپنی زمین ان کے لیے رکھ دی ہے, ہم نے دامے درمے سخنے ہر سطح پہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ طاقتیں اور امریکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ از ناٹ اے پارٹ آف دا سولوشن, وہ پرابلم کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اگر اس نے واقعی اس خطے کے اندر امن قائم کرنا ہے اور اس کی واقعی یہ خواہش ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ ترقی کی جانب جائے اور افغانستان کا مسئلہ حل ہو, تو پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ایک تو ان کو سننے کی ضرورت ہے اور ایک ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو دفتر خارجہ ہے ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی قربانیاں پاکستان کی کوششیں تو اپنی جگہ پہ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, اتنے لمبے عرصے سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک بڑی آفینسو ڈپلومیسی سفارتکاری کی ضرورت تھی وہ پچھلے کچھ عرصے سے مسنگ تھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے وزیر اعظم سے لے کے جو ہماری وہاں کے سفارتکار ہیں بیسی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ایکٹیولی پاکستان کا موقف دنیا کو بتا رہے ہیں.
جی بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اور پھر خارجہ پالیسی کے تحت پاکستان کی جو اہم معاملات ہیں ان کو دیگر ممالک تک پازیٹیوٹی کے ساتھ پہنچانے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے مبصرین ہیں, سفرا ہیں, وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں یا ہمارے دیگر ادارے ہیں, دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, وہ تمام کے تمام اپنے فرائض جو ہیں وہ بہترین انداز میں سر انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں, چونکہ دفتر خارجہ کی جانب آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے, تو ہمارا جو اگلا موضوع ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. پاکستان میں جو تقریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں افغانستان میں را اور دہشت گرد گروپوں کے جو گٹھ جوڑ ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, جو دفتر خارجہ کے ترجمانوں نے بڑے واضح انداز میں جو مختلف معاملات ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان ہے اس نے اپنے سفارتی اہلکار کے جو قتل کا معاملہ ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ پرزور انداز میں اٹھایا ہے. یہ بات دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد فیصل, انہوں نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں جو ہفتہ وار نیوز بریفنگ ہے اس کے دوران کہی. خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ اپنے سفارتی اہلکار نیر اقبال رانا کے قتل کا معاملہ افغانستان کے ساتھ پرزور انداز میں اٹھا چکا ہے اور افغانستان نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس قتل کی ممکنہ تحقیقات کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں, سلمان تو اگر ہم پہلے بات کرتے چلیں لندن اور اس سے پہلے جو جنیوا میں پاکستان مخالف پوسٹرز لگائے گئے اس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹر ہٹا دیے گئے ہیں اور ان ملکوں نے یقین دلایا کہ آئندہ اس چیز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. وہ کہ دو مختلف چیزیں افغانستان کے ساتھ ہم نے جو اپنے معاملات ریز کیے ہیں وہ اور پھر پاکستان کے خلاف ہیٹ کیمپین. یقیناً اگر آپ لندن جیسے ملک کی بات کرتے ہیں, انگلینڈ جیسے ملک کی بات کرتے ہیں, لندن جیسے شہر کی بات کرتے ہیں, بہت ہی کاسموپولیٹن سٹی ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے دنیا بھر سے آتے ہیں, رہتے ہیں, رہائش رکھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, لیکن نفرت کی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. لندن خود اٹھ کے ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ جس سے کہ پاکستان کی حد تک ہو, جس سے بےزتی ہو, جس سے تذلیل ہو یا جس کی وجہ سے پاکستان انتشار کا شکار ہو. تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی ہیٹ کیمپین چلائی گئی ہے اور تانے بانے کئی ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ جا کے پھر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے جا جوڑتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں؟
آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس کی تھوڑا سا پس منظر کی بات کر لیں. اس سے پہلے ہمارے جو سفارتی ادارے ہیں انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی اور لندن میں ہی چلائی تھی, جس میں جو ڈبل ڈیکر بسیں ہیں اس میں پاکستان کا مثبت امیج دکھانے کے لیے اور پاکستان کے کلچر سے روشناس کرنے کے لیے بڑے بڑے بینرز لگائے گئے تھے. اور لندن کی عوام یا وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کاسموپولیٹن شہر ہے, دیگر ممالک سے بھی لوگ وہاں پہ مقیم ہیں, تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے ان کو جاننے کا موقع ملا. اور جیسے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا عموماً پاکستان کے بارے میں معلومات کم ہیں باہر کی دنیا میں لوگوں کو. جب بھی آپ وہاں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, عموماً لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ ہندوستانی تو نہیں ہیں, تو آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں ہم ہندوستانی نہیں ہم پاکستانی ہیں. تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کیمپین کا بڑا پازیٹو امپیکٹ تھا, اس امپیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کا ایک بس کمپین, اسی طرح کی بس کمپین چلائی گئی اور پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے اور اس طرح کے پوسٹرز لگائے گئے, جس میں ایک ایسے ایشو کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جو بالکل ڈیڈ ہے, جس کا کوئی کسی بھی قسم کا وجود نہیں ہے. بنیادی طور پر بلوچستان کے مسئلے کی طرف جب بھی لوگ اشارہ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص قسم کا ایک پوائنٹ آف ویو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سی پیک سے بھی تانے بانے جوڑتے ہیں ان کے، کیونکہ سی پیک بلوچستان اس کا ایک اہم جز ہے۔ تو بھارتی جو میڈیا ہے، بھارتی جو انٹیلیجنسیا ہے، وہ ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی زاویے سے ہم سی پیک کو نشانہ بنائیں، اور سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے ان کے لیے آسان ہدف ہے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائیں۔ وہاں پر بھی سفارتکاری کی ضرورت ہے، بہت روبست سفارتکاری کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ایسی پروپیگنڈے اور ان کا نفی کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، رور این ڈی ایس کا جو گٹھ جوڑ ہے، حالانکہ بارہا ناکام ہوا ہے، یہ گٹھ جوڑ بارہا ایکسپوز ہوا ہے، ہمارے پاس ایک ایسا دہشت گرد ہے جو کہ حاضر سروس کمانڈر ہے بھارتی فوج کا، جس کو دنیا کے سامنے ہم نے پیش بھی کیا، تو بارہا یہ گٹھ جوڑ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی چونکہ مفادات کی جنگ ہے، چونکہ اسٹریٹجک پالیسیز ہیں مختلف ممالک کی، وہ اپنے طور پر چلتی ہیں، تو تمام ممالک کو حق بھی ہے اپنی خود مختاری ایکسرسائز کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کی پروپیگنڈا مہم، اس طرح کی سازشیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتی اور کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں، اب اس خطے میں پاکستان تنہا نہیں ہے، اب چین کے بھی مفادات اس خطے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور چین بھی اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور پروٹیکٹ کر رہا ہے۔
جی بالکل،
تو مختلف زاویے ہیں اس ایشو کے۔
بالکل، اس طرح ہم بات چیت جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد بھی۔ سامعین کرام، ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے دفتر خارجہ کے ترجمانی جو خصوصی طور پر نیٹو فورسز کو افغانستان کے جو شورش زدہ علاقے ہیں ان پر توجہ دینے کے حوالے سے کہا ہے، اور مزید بات کریں گے کہ امریکہ سے جو مانگ کی جا رہی ہے کہ ان شورش زدہ علاقوں میں اپنا کردار ادا کرے امن کے حوالے سے، بات کریں گے اس پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امجد، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہیں ان کا ایک بار پھر سے یہ کہنا ہے کہ جو نیٹو فورسز ہیں، یقیناً بہت سی فورسز ہیں جو کہ برسر پیکار ہیں شورش زدہ افغانستان کے علاقوں میں، خاص طور پہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بہت ہی کمپلیکس حصہ ہے یہ، خطہ ہے یہ، ماضی میں بھی آپ چلے جائیں تو یہاں کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکی، لیکن شورش ضرور پیدا ہوئی، خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ ضرور پیدا ہوئی۔ نیٹو فورسز، پاکستان کئی بار یہ بات کر چکا ہے کہ جنگ یا پھر فوجی حل جو ہے وہ افغانستان کا نہیں ہے، لیکن اگر فورسز وہاں پر موجود ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنا کردار تو ادا کریں، یہ بھی ایک پازیٹو اسپیکٹ ہے پاکستان کی مانگ کا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ طالبان وہاں سے کاروائیاں کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے بھی توقع کرتا ہے کہ وہ افغانستان اور زیادہ شورش زدہ علاقوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانے کے بارے میں اس کے تحفظات دور کرے، کیونکہ ان کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔
بالکل بجا فرمایا آپ نے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس طرح کی جو صورتحال ہے، افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا مغرب اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے، وہ سارے کے سارے ممالک افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیٹو کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک فوجی گروہ ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں، خاص طور پر مغرب کے ممالک، وہ اس میں شامل ہیں، اور وہ ساری کی ساری افواج مل کر افغانستان کے اندر مسئلے کو حل نہیں کر سکی ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ کیپیبل نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے کہ اس کا حل کر سکیں، یا لگتا یہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے کہ اس کا حل کریں۔ اور پاکستان بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان نے دیکھیں اپنی سرزمین پر کاروائیاں کی، اور افغانستان سوری جو طالبان ہیں یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، یا تو وہ مارے گئے یا انہوں نے یہاں سے بھاگ کے افغانستان کے اندر پناہ لے لی۔ ابھی پاکستان کا بڑا دیرینہ موقف ہے کہ ملا فضل اللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
جی.
اور اس کے علاوہ اور بھی دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کو افغانستان میں پناہ ملی ہوئی ہے اور وہاں پہ اتنا بڑا ایک فوجی جو ایک گروہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے تو وہ یا تو ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتا, ان کی شناخت نہیں کرنا چاہتا, یا پھر ان کو وہ چھپائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مفاد یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کر کے پاکستان کے اندر کاروائیاں کی جائیں. تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے, ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو افغانستان کے اندر آپ کو ایک مکمل کوشش کرنی ہوگی اور ایک پوری بھرپور اپنی دل جمعی کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی تاکہ افغانستان جو ہے اس میں استحکام ہو. اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخی اس کی بات بتاؤں کہ افغانستان ہمیشہ سے جب سے یہاں پہ خطے میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی ہیں افغانستان کسی نہ کسی گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے. جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں آپ پرانے اس کو تاریخی طور پہ دیکھیں تو ایک طرف روس تھا اور دوسری طرف برطانیہ کی حکومت کی برے صغیر کے اندر, تو اس وقت بھی افغانستان ایک بفر زون کے طور پہ موجود تھا جس میں دونوں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پالیسیاں پرسو کرنے کی کوشش کرتی تھیں. تو وہ ایکویشن جو ہے وہ بعد میں تبدیل ہوئی لیکن افغانستان کی صورتحال ویسی ہی رہی ہے. لیکن افغانستان کے اندر اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو افغانستان کے جتنے بھی گروہ ہیں, افغانستان بڑا ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے, پاکستان سے بھی زیادہ اگر آپ کہیں ڈائیورس سوسائٹی ہے تو وہ افغانستان ہے, جس میں بہت سارے گروہ ہیں, جس میں پشتون ہیں تقریباً 45% سے لے کے 50% تک ان کی آبادی ہے, جس میں یہ ابھی جو حکومت میں لوگ ہیں جن کا انہوں نے سلمان نے بھی ذکر کیا ناردرن الائنس کے شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے گروہ ہیں جو کہ افغانستان کے اندر اپنا ایک سٹیک دیکھتے ہیں. اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو آپ کو وہ سارے کے سارے گروہوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہوگا اور سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا تاکہ افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو سکے.
بالکل.
لیکن ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے کچھ گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ نہ صرف طالبان جو ہے وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ نئے گروہ بھی جنم لے رہے ہیں جس میں داعش کے فرشتے داعش افغانستان میں پھیل رہی ہے.
آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ مختلف گروہوں کو روکنے کے لیے اگر وہاں پر فورسز موجود ہیں تو ان کو پھر پازیٹیولی اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. سامعین کرام, بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب. اور اگلے موضوع میں ہم بات کریں گے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے خطاب کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ عالمی تاجر حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. کراچی میں ابھرتا پاکستان کے عنوان سے چار روزہ نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی, اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تاجروں اور سرمایہ کاروں پر زور دیا انہوں نے کہ وہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیز اور جو ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے صارفین میں اضافے کی 8.3% کی بلند ترین شرح حاصل کی, اور حال ہی میں پاکستان میں کام کرنے والی غیر ملکی سرمایہ کار اور کمپنیاں اعلی شرح سے منافع حاصل کر رہے ہیں. سلمان, موجودہ حکومت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جو ہماری اقتصادی ترقی ہے, جو ہماری معاشی ترقی ہے, اس کے حوالے سے بہت ہی اہم اقدامات لیے گئے ہیں ان کی جانب سے. سرمایہ کار دوست پالیسیز سے متعارف کروائی گئی ہیں, انویسٹمنٹ جو پاکستان میں, اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ حکومت سے پہلے لوگ خود جو ملکی سرمایہ کار ہیں وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا کترا رہے تھے, اب ہم بین الاقوامی جو سرمایہ کاری ہے اس کو بھی پاکستان میں لے کر آئے ہیں. ملک میں سرمایہ کار اور بین الاقوامی سرمایہ کاری اب ملک کے اندر ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انتھک کاوشیں کی ہیں موجودہ حکومت نے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کو پاسبل کرنے کے لیے اس سے جڑی ہوئی جتنی ممکنہ سہولیات ہیں وہ بھی انہیں پرووائڈ کی گئی ہیں. تو فائدہ اٹھانا ان کے حق میں بھی ہے, اور خود پاکستان کے کتنا حق میں ہو سکتا ہے.
اس بات کو تو عالیہ ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً بہت بہتری آئی ہے ہماری معاشی حالت میں, ہمارے جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ میں بہت ہی کام کیا گیا ہے. خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, پاکستان میں ایسے حالات تھے کہ یہاں کا لوکل انویسٹر بھی کترا رہا تھا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے, کیونکہ جس ملک میں استحکام نہ ہو, جس میں سیکیورٹی حالات بہتر نہ ہوں, وہاں پر کاروبار بہت مشکل ہوتا ہے. حکومتی جو پالیسیاں ہیں افواج پاکستان کی جو آپریشنز ہیں ان کی سبب جو حالات سامنے آئے ہیں، جو استحکام سامنے آیا ہے، اس سے یقیناً انویسٹر کا کانفیڈنس بھی بحال ہوا ہے. پاکستان کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا سیکیورٹی کے ساتھ، وہ انرجی ڈیفیشنسی تھی. ہمارے جو توانائی کے ذرائع تھے ان کو بہتر بنانا اور ان کو ان لائن لے کے آنا، خاص طور پہ جو کہ لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ تھا، اس پر کافی حد تک قابو پانا. تو یہ ایسے عوامل ہیں جنہوں نے مل کر ایسے حالات بنائے ہیں جس کو اب حکومت کیش کر رہی ہے، اور اب حکومت اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے، اپنی ریاست کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ آپ آئیے یہاں پر انویسٹمنٹ کیجئے. پاکستان ایک بہت کاروبار دوست ملک ہے، یہاں پہ کاروبار کے بہت اچھے مواقع ہیں، اور ان مواقع سے فائدہ حاصل کرنا اب نہ صرف انٹرنیشنل لوکل انویسٹرز کا کام ہے بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا کام ہے. اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ابھرتا پاکستان کے حوالے سے، جس طرح کی ایگزیبیشن انعقاد کیا گیا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے انویسٹر کانفیڈنس نہ صرف بحال ہوتا ہے بلکہ ان کو مواقع بھی ملتے ہیں کہ وہ لوکل انویسٹر کے ساتھ ملاقات کریں، مارکیٹ کو جانچیں، مارکیٹ میں اپنے لیے اسپیس ڈھونڈیں، انویسٹمنٹ کے لیے اپنے مواقع تلاش کریں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے. وزیراعظم پاکستان نے یہاں پر ایک اعداد و شمار سے بھی آگاہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 8.3% جو ہے وہ کنزیومر گروتھ ریٹ دیکھا گیا ہے، جو کہ ایک بہت حوصلہ افزا فگر ہے. اور اس سے پہلے دیگر مؤخر جو جریدے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ تھنک ٹینکس ہیں جو کام کرتے ہیں معاشیات کے اوپر، انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں انتہائی مثبت رپورٹس دی ہیں. یقیناً پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، پاکستان میں کاروبار بڑھے گا. پاکستان کا جو ایک میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک پہلو ہے، اس سے اگر ہم ٹرانسفارم ہو جائیں ایک معاشی پہلو میں، ہماری پہچان جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، جس طرح کی سنگاپور کی معیشت ہے، جس طرح کے ملیشیا انڈونیشیا کی معیشتیں ہیں، تو پاکستان نہ صرف ترقی کرے گا بہت جلدی بلکہ خطے میں بھی ترقی کا باعث بنے گا، خطے میں استحکام کا باعث بنے گا، ہمسایہ ممالک بھی پاکستان کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکیں گے.
بالکل، ہمسایہ ممالک پاکستان کی ترقی سے ان کو فائدہ اٹھانا بھی چاہیے، وہ شاید پاکستان کی اہمیت سے واقف بھی ہیں کہ پاکستان کی ترقی ان کی ترقی کے لیے کتنی عام ہے، لیکن اس کو ہضم کرنا شاید ان کے لیے بہت مشکل ہے. جو یہ نمائش ہوئی ہے ابھرتا پاکستان کراچی میں، اس نمائش میں 85 ملکوں سے 900 کے قریب مندوبین شرکت کر رہے ہیں، کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس طرح کی نمائشیں؟
اس طرح کی نمائشیں اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے خیال میں اپنی نوعیت کی پہلی اتنی بڑی نمائش ہے کہ جس میں اتنے سارے ملکوں نے جو آ کے حصہ لیا ہے اور ان کے مندوبین جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ ایک دوستانہ ماحول پیدا کرتے ہو، جس میں پوری دنیا کو بتاتے ہو، اپنا سافٹ امیج جو ہے ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو، اور ان کو وہ ساری جو اپرچونٹیز ہیں، وہ سارے مواقع جو وہ اویل کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر آ کے، وہ ان کے سامنے آپ رکھتے ہو. تو یہ چار روزہ کانفرنس ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس میں اتنے سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو پوٹینشل موجود ہے اس کو دیکھا ہے، خود یہاں پہ آ کے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے ان کو جو ہے کنٹرول کر لیا ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کو. اور جب سیکیورٹی کسی بھی ملک کے اندر ٹھیک ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر، تو اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اور ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پاکستان کی جو لوکیشن ہے، جو جغرافیہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ملک جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ تین خطوں کی راہداری پہ کھڑا ہوا ہے. اگر اب پاکستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس سے ایشیا کے ممالک، اس سے افریقہ کے ممالک اور اس سے یورپ کے ممالک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ابھی جو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور ایک اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے سی پیک کا جتنا بھی پوٹینشیل ہے اس کو مکمل استعمال کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی نمائشیں کرنا پڑیں گی، ہمیں دنیا سے مختلف ممالک سے انویسٹرز کو بلانا پڑے گا تاکہ وہ یہاں پہ جو ہمارے اکنامک زونز بنے گے، ہمارے پاس انرجی بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہم انڈسٹری لگانے کے قابل ہوں گے، تو ان کو ہم یہاں پہ بلائیں اور یہاں پہ انویسٹ کروائیں تاکہ ہم اس کا سی پیک کا مکمل جو فائدہ ہے وہ اٹھا سکیں.
بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ سی پیک سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں بہت بہترین انداز میں ہے. گو کہ اس وقت اگر ہم سی پیک کے حوالے سے بات کرتے چلیں، تو پاک چین اقتصادی راہداری کے مختلف منصوبہ جات کے تحت جو 40 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی ملکی جو تاریخ ہے اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سب سے بڑی اماؤنٹ ہے، اور پاکستان مکمل کوشش کرے کہ دیگر ممالک کو بھی اپنی جانب راغب کر سکے اور ترقی کا جو یہ سفر ہے واقعی ترقی کی جانب گامزن رہے۔ مزید موضوعات کی جانب بڑھنے سے پہلے سامعین اکرام ایک مختصر سی بریک، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اہم موضوعات کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب اور بات کریں گے پاکستان رینجرز اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے حکام نے نئی دلی میں مذاکرات کیے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان رینجرز کے ایک وفد نے نئی دلی میں بی ایس ایف یعنی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے ساتھ 44 اجلاس کے دوران بھارت کی سرحدی سیکیورٹی فورس کے نمائندوں کے ساتھ اعلی سطح کے مذاکرات کیے ہیں۔ فوج کے جو شعبہ تعلقات عام ہیں ان کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ میجر جنرل محمد سعید کی سربراہی میں پاکستان رینجرز کے وفد میں وزارت داخلہ اور انسداد منشیات فورس کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہے سلمان یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان ہونی، خصوصی طور پر اس وقت اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں دونوں ممالک کے درمیان اور بارڈر پر جو حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
بارڈر پہ یقیناً کافی خراب حالات دیکھے گئے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اور ہندوستانی افواج کی طرف سے بارہا بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی، ایل او سی کی جو وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی، سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس طرح کے حالات میں اس طرح کی میٹنگ انتہائی خوش آئند ہے۔ یقیناً دونوں ممالک کے مابین اگر استحکام کا کوئی وجہ سامنے آئے، استحکام کا کوئی اسٹرکچر سامنے آئے تو اس سے دونوں ممالک کے عوام کو ہی فائدہ ہے، کیونکہ جیسے ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم ایک معاشی دور میں داخل ہو چکے ہیں، پاکستان بھی اپنا ایک جو ایک امیج ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم سیکیورٹی سے اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس زمن میں ہندوستان کو بہت ہی میچورٹی دکھانی پڑے گی اس خطے کی عوام کے لیے، اس خطے کے استحکام کے لیے، جو کہ نہیں دکھا رہا، ہمیں نہیں نظر آ رہی اس طرح کی۔ مودی کی جو سرکار ہے وہ بارہا اپنی الیکشن کمپین میں اور اپنی الیکشنئرنگ کے لیے ایسے ہٹ کنڈے اپنا رہی ہے کہ جس سے وہ بھارتی عوام کو خوش کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے ایک نظریہ ترتیب دیا ہے کہ ہم پاکستان کو سزا دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اس سے وہ اپنا ایک سیاسی مائلج جو ہے وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا نشانہ بنتا ہے خطے کا امن، خطے کا استحکام۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے۔ اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے جو فورن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ چاہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرین ہو، چاہے کوئی بھی نظریہ ہو بھارتی افواج کا، پاکستان ہر دم تیار ہے اپنے دفاع کے لیے، اور اس بات کا پتا بھی ہے بھارت کو، بھارت کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے ان کو ادراک ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کی پالیسیز پہ کاربند ہیں تو خطے میں استحکام کے لیے بہت مسائل ہوں گے۔ اس طرح کی میٹنگز بہت خوش آئین ہیں جس سے دونوں فورسز کے مابین آپ نہ صرف ٹریڈ کے حوالے سے، اینٹی نارکوٹکس جو مہم ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، بلکہ اعتماد سازی کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے، اور اعتماد سازی کی فضا سب سے پہلا قدم ہے دونوں ممالک کے مابین تعلقات اچھے کرنے کے لیے۔
جی، بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب۔ اور یہاں سامعین کرام ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ موٹر وے کے کئی سیکٹرز جو ہیں وہ دھند اور سموگ کے باعث جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. موٹر وے M1 جو ہے وہ پشاور سے سوابی اور M2 جو ہے وہ لیلہ ٹو لاہور جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے, جبکہ M3 جو ہے وہ جو پنڈی بھٹیاں ہیں وہاں سے فیصل آباد گوجرا جو مین روڈ ہے اس کا جو مین سڑک ہے وہ بند کر دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ انتہائی شدید دھند جس کی وجہ سے حادثات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ڈرائیور حضرات کو بہت زیادہ محتاط رہنے کے لیے کہا گیا ہے, جہاں فوگ اور سموگ دونوں ہی اپنی جگہ پر موجود ہیں تو دونوں سے احتیاط اس لیے برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سموگ انتہائی خطرناک دھواں ہے, جبکہ فوگ جو ہے وہ آپ کی ویزیبلٹی کو متاثر کرتی ہے. اور یہاں ہم بڑھیں گے عالمی جو منظرنامہ ہے اس پر ایک نگاہ کریں گے, اور سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو اس وقت صورتحال ہے خصوصی طور پر مشرق وسطی کی, مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے جو فرانس کے صدر ہیں اور سعودی ولی عہد ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں جو فرانس کے صدر ہیں ایمینل میکرون وہ سعودی عرب پہنچے ہیں, انہوں نے ولی شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ریاض میں ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے جو مشرق وسطی میں ہونے والی تازہ ترین تبدیلیاں ہیں, خطے کی سلامتی ہے اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں, اور خاص طور پہ امجد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں مشترکہ تعاون پر زور دیا ہے. دہشت گردی کا افریت اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے ہر ملک کے سامنے موجود ہے, وہ نمرت آزما ہے, اسے کسی ایک اسپیسیفک کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک خوشائن بات ہے کہ مشرق اور مغرب مل کر آگے بڑھے. اور اگر مڈل ایسٹ کی سچویشن پر بات کی جاتی ہے اور فرانس اور سعودی اتحاد آپ دیکھتے ہیں تو کتنا اہم ثابت ہوگا.
یہ بالکل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اس لحاظ سے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس خطے کا اہم کھلاڑی ہے. جو مشرق وسطی کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عرب کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوتا ہے, اور تاریخی طور پہ ہم دیکھیں تو فرانس کا بھی سعودی مڈل ایسٹ کے اندر ایک اہم کردار رہا ہے, کیونکہ وہ بھی یہاں پہ ایک امپیریل پاور کے طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کے بھی اپنے پاؤں یہاں پہ کچھ عرصے تک جمے رہے ہیں. تو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایک نیا دہشت گردی کے خلاف اتحاد بھی بنا جس میں مختلف ممالک نے کہا کہ ہم مل کے سعودی عرب کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں, یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں, یہ مڈل ایسٹ کو میرے خیال میں سیکیور کرنے کے لیے ہیں اور وہاں پہ استحکام لانے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ اتنا اس کے پاس وسائل تھے اور اتنے معدنی دولت سے یہ مالا مال تھا, لیکن پھر بھی کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکا. وہ ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ جب 1970s میں 1980s میں 1980s تک تقریباً کہا یہ جا رہا تھا کہ جو اگلی صدی ہے اس میں پرابلم جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہوگی اور ایسٹ ایشیا کے اندر ہوگی. یہ جو ممالک تھے جو ترقی پذیر ممالک تھے اور وہاں پہ مسائل بہت زیادہ تھے, مڈل ایسٹ کو دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا وائبرنٹ ایک خطہ ہے اور یہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے اور اس میں بہت زیادہ استحکام بھی ہے اور یہ آگے بڑھے گا بھی صحیح. لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ عدم استحکام آیا ہے, یہاں پہ مسائل بڑے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کے افریت نے جنم لیا ہے. تو اب یہ کوششیں اگر کی جا رہی ہیں تو ایک تو یہ کوششیں بالکل آپ نے جو کوششیں کرنی ہے وہ پوری ہمت کے ساتھ کرنی ہے اور پوری دل جمعی کے ساتھ کرنی ہے, تو تبھی یہ کامیاب ہوں گی. اور تب کامیاب ہوں گی کہ جب خطے کے سارے اہم ممالک ہیں وہ مل کے وہ ایک پیج پہ ہوں اور مڈل ایسٹ کو آگے لے کے جائیں. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایسا خطہ ہے کہ جس پہ پوری دنیا کی نظر ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے ریسورسز کی وجہ سے خاص طور پہ, اور یورپ جو ہے اور جو مغربی یورپ ہے خاص طور پہ جو بڑے ممالک ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہاں کا امن, یہاں پہ استحکام, یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ وہ پوری دنیا کے مفاد میں, اس لیے فرانس کے جو لیڈرز ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں.
جی بالکل, فرانس کے آپ نے کہا کہ صدر کے دورے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس پر تو بات چیت کی جائے, لیکن جو اس کے وسائل ہیں خاص طور پر جب بات ہی کی جاتی ہے کہ تیل کا کھیل, تو اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ایجنڈاز اور فائدے کے تحت اقدامات اٹھاتے ہیں اور اس کا فائدہ لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اب جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں مشرق وسطی میں ان تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. جو سلامتی اور استحکام کے حوالے سے کی جانے والی کوششیں اس پر بات چیت کی گئی ہے دونوں ہی رہنماؤں کے درمیان. شہزادہ ولیعہد جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرانس کے صدر ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جس وقت جنگ ہے اس کے اس میں مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے اور مستقبل میں چیزوں کو مزید بہتر بنانے پر بات کی گئی ہے۔ بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب۔ اور سامعین کریم، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا پیسیفک اکنامک کوپریشن سمٹ جو ہے وہ آج سے ویتنام میں شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو تجارت ہے، معاشی اصلاحات ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو دیگر دنیا کے ممالک ہیں ان کے لیڈرز اس کے جو اینول سمٹ ہے اس سے خطاب بھی کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خصوصی طور پہ جو فری ٹریڈ ہے ایشیا پیسیفک ریجن کے درمیان اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ سلمان، فری ٹریڈ کتنی امپورٹنٹ ہے خصوصی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایشیا پیسیفک ریجن کی، اور اس ریجن کے درمیان جو مختلف ممالک پائے جاتے ہیں ان کے بیچ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے تجارتی روابط کتنے اہم ثابت ہوتے ہیں؟
ایشیا پیسیفک بہت ہی ابھرتا ہوا خطہ ہے کاروبار کے حوالے سے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ویتنام کی، ملیشیا کی، انڈونیشیا کی، سنگاپور کی، یہ تمام ممالک جو ہیں، حالانکہ یہاں پر تنازعات بھی ہیں، یہاں پہ سرحدی تنازعات ہیں، یہاں پر پانی کے حوالے سے ساؤتھ چائنا سی کا ایک بہت بڑا تنازع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ممالک کاروباری لحاظ سے بہت بہتر مواقع فراہم کر رہے ہیں دنیا کو۔ اور یقین جانیے کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی مصنوعات ملتی ہیں، گارمنٹ انڈسٹری ہو گئی، آپ کی شو انڈسٹری ہو گئی، تو اس میں ان کی اجارہ داری ہے۔ یہاں پر ٹرمپ جو اپنے ایشیا کے دورے پہ ہیں اس وقت، مختلف سربراہان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جو فورمز ہیں وہاں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لے کے آئے اور ٹرانس پیسیفک جو ایک تنظیم تھی، جو ایک معاہدہ تھا، اس کو ختم کیا، لیکن اس کے آلٹرنیٹو ارینجمنٹ کے طور پہ اب وہ انفرادی طور پر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ چین کا بھی دورہ کیا اور وہ یہاں پر بھی خطاب کریں گے، اور بڑے بڑے کانٹریکٹ جو ہیں، انفرادی کانٹریکٹ سب سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خطہ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے کاروبار کے حوالے سے اور تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ایشیا میں یہ ایک دوسرا بڑا بلاک بن رہا ہے چین کے بعد، جس کی الگ ایک پہچان ہے اور جس کا الگ اپنا ایک تشخص برقرار رکھے ہوئے ہے، اور تنازعات کے باوجود جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔
جی بالکل، بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب۔ جی سامعین کریم، ہم بات کریں گے شام کے حوالے سے۔ شام میں جو سرکاری فوج ہے انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے کہ انہوں نے داعش کے خلاف کامیابی حاصل کر لی ہے، اور خاص طور پر البکمال کے علاقے میں داعش کے خلاف کارروائی میں سرکاری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ فوج نے ملک میں داعش کے قبضے سے آخری علاقے کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور اس طرح 3 سال سے جاری داعش کے نام جو نام نہاد خلافت ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان داعش نے 2014 میں کیا تھا۔
بالکل، یہ ایک بہت ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا مڈل ایسٹ کے لیے، اور جو سیریا اس کا مرکز تھا اور عراق جو ہے، یہ دو ممالک جو ہیں وہ اس کے مرکز تھے۔ لیکن یہ جو فتح کا اعلان ہے، یہ ایک خوشائند قدم ہے ایک طرح سے، کہ کم از کم وقتی طور پہ صحیح آپ نے اس کو کنٹرول تو کر لیا ہے، اور یہ سارا مڈل ایسٹ اور شام اور عراق کے علاقے جو ہیں، وہاں کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ عام لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کو ڈھال بنا کے حکومت کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور یہ صرف نہیں کرتے تھے بلکہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پہ جمع کر رہے تھے، اور تقریب کاری کی مختلف مہمات میں جو ہے وہ پیش تھے۔ اگر یہ وہاں پہ ان کے خلاف کامیابی ہوئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کامیابی دیر پا ہو اور اس مسئلے کا مکمل اور دیر پا حل نکالا جائے، تو پھر ہی وہاں پہ امن قائم ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نے کامیابی حاصل بھی کی ہے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہاں پہ جو اتنی تباہی ہو گئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو جتنے لوگوں نے وہاں پہ سفر کیا ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے۔
بالکل، آپ نے صحیح جانب جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب۔ جی سامعین کرام، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم کھیل کے میدان میں آپ کو لیے چلیں گے۔ 7ویں چیف آف نیول سٹاف امیچر گولف چیمپئن شپ آج سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے کچھ اہم موضوعات کا احاطہ کیا اور یہاں ہمارے موضوعات جو ہیں یا اہم ٹاپکس جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم اب بھی خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. پنجاب ڈیرہ اسماعیل خان پشاور اور سکھر ڈویژن میں صبح کے اوقات میں شدید دھند اور سموگ جو ہے وہ چھائی رہے گی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ سموگ کے باعث لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
سامعین کرام, آپ کو خوش آمدید کہیں گے آفٹر دا بریک اینڈ آفٹر دا نیوز بریک. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ اس وقت بھی نبھا رہے ہیں. ایک بہت اچھی اور خوشگوار صبح کا آغاز آپ کے گھر, آفیسز اور یہاں تک کہ گاڑیوں میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں تو ہو چکا ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے لاسٹ آور میں یعنی 8:10 سے لے کر 9 تک مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کو ملک کے طول عرض میں ہونے والی جو اہم سرگرمیاں ہیں, سیاسی سطح پر جو پیش رفت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کس طریقے سے عالمی سطح پر پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور پھر عالمی سطح پر ہونے والا جو اتحاد ہے, تبدیلیاں ہیں, اہم موضوعات ہیں, ان سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اس آور میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ملک کے طول عرض میں. ہمارے جو مختلف نمائندے ہیں وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں ہونے والی مختلف سرگرمیوں سے جو کہ ہو رہی ہوتی ہیں ملک کے طول عرض میں, اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ سیگمنٹس بھی پروگرام کا حصہ رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم رخ کریں گے کیپٹل اسلام آباد کا. زاہد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ کیا اہم صورتحال ہے خاص طور پر اسلام آباد کی اور جو الٹرنیٹو روٹس ہیں جو لوگوں کو ٹریول کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, کیا وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں, ان کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں. صبح بخیر پاکستان زاہد.
جی صبح بخیر پاکستان اور السلام علیکم.
وعلیکم السلام زاہد جی, آگاہ کیجیے گا کیا حالات ہیں اسلام آباد کے آج.
جی کمپیریٹولی کل کے مقابلے میں جو ہے آج اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو سڑکوں پر ٹریفک ہے وہ رواں دواں ہے, اور اگر ریڈ زون کی بات کی جائے تو یہ جو کنٹینرز سے لگے ہوئے سیل کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا تھا, اسے بھی آج کنٹینرز کو فی الوقت جو ہے ریموو کر دیا گیا ہے اور عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. یہی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ نادرا کے چوک کے نزدیک جو کنٹینرز لگائے گئے تھے انہیں اب ریموو کر دیا گیا اور اب وہاں سے ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے. لیکن چونکہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے راستے بند کر دیے گئے تھے کافی, اور جس کی وجہ سے جو اسٹوڈینٹس ہیں انہیں اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں جانے میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا, تو آج اسی وجہ سے جو آج راولپنڈی کے اکثر جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اور کالجز ہیں وہ آج بند ہیں. جی
جی, اس کے علاوہ بتائیے گا کیا سیاسی گہما گہمی رہے گی آج کے دن.
جی اس کے علاوہ آج بتاتا چلوں کہ سینٹ کا اجلاس آج صبح ہو رہا ہے جس میں جو معمول کے مطابق ہے پہلا گھنٹہ وہ وقفہ سوالات کا ہی ہوگا, جس میں کے دوران جو ہے سوری جی جس کے دوران وفاقی وزراء اور پارلیمانی سیکٹریز جو ہیں وہ اپنی اپنی وزارتوں کے حوالے سے سوالات کے جواب دیں گے. اس کے علاوہ ایوان میں جو ہے مختلف تحریک جو ہیں ان پر بحث بھی ہوگی. ایک تحریک جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے کردار کے حوالے سے ہے, جبکہ ایک دوسری تحریک پر ممبران جو ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی اظہار خیال کریں گے. اس کے علاوہ وزیر داخلہ احسن اقبال آج ایف آئی اے کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ ایوان کی میز پر رکھیں گے, اور قائمہ کمیٹیز ہیں جو مختلف جو بلز ہیں ان پر جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی رپورٹ سے ایوان کی میز پر رکھیں گے. جی
جی, اور جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ناک کان گلے کے معاملات اپنی جگہ پہ برقرار ہیں, سموگ کا بتائیے احوال کیا ہے.
جی پنجاب کے اکثر علاقوں میں تو ابھی جو ہے سموگ ہے, لیکن اگر اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو گزشتہ آپ نے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ اس کی انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے, لیکن فی الحال وقت کیونکہ موسم ابھی تک کوئی بارش کا امکان نہیں نظر آ رہا محکمہ موسمیات کے مطابق, اور موسم جو ان سے بدستور جو ہے وہ خشک ہے, اس وجہ سے یہ جو سموگ کی صورتحال ہے برقرار رہے گی اور لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں. جی
بہت شکریہ زاہد حمید, اسلام آباد سے آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا.
جی سامعین, ابھی ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے سعید احمد نے. سعید احمد السلام علیکم اینڈ صبح خیر پاکستان.
وعلیکم السلام صبح خیر پاکستان.
جی سعید احمد آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج کوئٹہ میں اہم سرگرمیاں کیا کیا رہیں گی.
جی کوئٹہ میں آج اہم سرگرمیاں کچھ اس طرح ہے. اصل میں کل جو واقعہ جو پیش آیا کوئٹہ میں تو آج بھی کوئٹہ کی سزا جو ہے وہ سوگوار ہے اور کوئٹہ کے عوام جو ہے دلگیر و غمگیر ہے کیونکہ گزشتہ روز صبح ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایئرپورٹ روڈ پر جس میں ڈی آئی جی حامد شکیل سمیت ان کے جو تین اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے. اور اس حوالے سے کوئٹہ کی پوری فضا آج جو ہے وہ سوگوار اور دلگیر و غمگین ہے. اس حوالے سے سامعین کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے کے بعد جو ہے حکومت نے سیکورٹی کے انتظامات کو انتہائی سخت کر دیے ہیں. دوسری جانب شہداء کربلا کے چیلم کے حوالے سے بھی آج نہ صرف کوئٹہ بلکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں جبکہ صوبائی نکمہ داخلہ کی جانب سے بعض علاقوں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. اور سامعین کو موسم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کچھ بادلے بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. خصوصاً نکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں جو ہے وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی ہوئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اس سیزن کی جو پہلی بارش ہے وہ 2 سے 3 دنوں میں ہوگی. تاہم کیونکہ موسمی اثرات کے باعث جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہوئی ہے اور اس حوالے سے طبی ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ بارش سے ہی بہت ساری بیماریاں خصوصاً گلے اور سینے اور زکام کے جو امراض ہے ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا. تاہم ایک عوام میں خصوصاً زمینداروں میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے میں موسمیات کے اس بیان سے. اور دوسری جانب جو کوئٹہ کے سیاسی حلقے ہیں جو سماجی حلقے ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں ان تمام نے کوئٹہ کے کل کے واقعے کی انتہائی مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. جی
جی بہت شکریہ سعید احمد ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. اور یقیناً کل جو واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس پہ ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ رو رہا ہے اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
جی سامعین ہم بات کر رہے ہیں اپنے مختلف نمائندوں سے ملک کے طول و عرض میں اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے سلمان اور امجد کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طرح کی قربانیاں ہم دے رہے ہیں شاید ہی کسی ملک کو اس طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہوں. ہمارے ملک کے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ حالت جنگ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا دشمن ہے کھڑا ہے آپ لڑ رہے ہیں لیکن آپ کی صفوں میں سے کھڑا ہو کر کوئی انسان بغیر چہرے بغیر نام بغیر شناخت کے آپ کو اس طریقے سے آپ کی جان لے لے اور آپ کے ملک کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کو بحال رکھنے کے لیے آپ دن رات کوشاں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں چھوٹی بات نہیں ہے.
یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں پاکستان پولیس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات اور ابہام ہیں لیکن جیسا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنی قربانیاں پاکستان پولیس نے دی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی. چاہے آپ پشاور سے بہت ساری کہانیاں آپ کو مل جائیں گی کوئٹہ سے آپ کو بہت سارے ایسے مارکے مل جائیں گے جس میں انہوں نے دہشت گردوں کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ دہشت گرد ویسٹ جو سوسائڈ ویسٹ پہنے ہوئے دہشت گردوں کو گلے لگایا اور باقی لوگوں کو بچایا. اسلام آباد سے آپ کو اس طرح کے بہت سارے قصے مل جائیں گے. دیگر ملک کے جو حصے ہیں وہاں سے پولیس کی جو کاروائیاں ہیں قربانیاں ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی. مطلب افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر جو عسکری ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کے افسران نے اگر آپ دیکھیے یہ تیسرے بڑے افسر ہیں جو کہ حالیہ کچھ مہینوں میں ہمیں نظر آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس سے پہلے بھی اگر تھوڑا نگاہ دوڑائی جائے تو ملک سعد بہت ایک مشہور آفیسر تھے, ڈی آئی جی عابد علی بہت مشہور آفیسر تھے, صفوت غیور کا نام جو ہے وہ بہت ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے جس طرح اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں کافی زیادہ اس سے پہلے پولیس اسکول پہ اٹیک ہوا تھا وہاں پر پولیس کے جو نوجوان تھے ان شہادت کے نذرانے پیش کیے. لاہور میں بہت ساری ایسی کاروائیاں ہوئی جہاں پہ سی سی ڈی کے اہلکاروں نے, جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پولیس جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم سے, اور ان کی قربانیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ان کا بڑا اہم کردار ہے.
بالکل, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کوئٹہ سے سعید احمد سے بلوچستان اور اوور آل جو سچویشن اس پر انہوں نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتہائی افسوسناک واقعے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. قربانیاں دہشت گردی کی جنگ میں, ریگارڈ لیس ہم راولپنڈی میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ہم کوئٹہ میں ہیں, بلوچستان سے ہمارا تعلق ہے, ہم کراچی میں ہیں, ہم لاہور میں امن عامہ کے حوالے سے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل پوری تندہی سے اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور اس طرح کے واقعات یقیناً ہماری جو ہمت ہے, ہمارا جو غیر متزلزل عزم ہے, اس کو ہلا نہیں سکتے.
بالکل بھی نہیں ہلا سکتے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں, ہماری پولیس فورس ہے جو اس کو جس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اس افریت کو جڑ سے ختم کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے. ہم میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے, ہم سب یک جان ہو کر پوری قوم جو ہے اس افریت کے سامنے کھڑی ہے, اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کے لیے, پاکستان کی اور پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے, ہمارے پولیس افسران جتنے سلمان نے نام لیے ہیں وہ سارے تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں, اور وہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اور جب بھی اس کے بارے میں بات ہوگی تو ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کی زندگی کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور قوموں کو آگے لے جانے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو ہم نے منحصر القوم کوشش شروع کر دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان جو ہے دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ, ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا, اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہوں گی.
اب بھی پاکستان کی طرف پوری دنیا کی نظریں بھی ہیں, اور کئی بار ہمیں اپنے تمام تر معاملات, قربانیوں اور لازوال جو ہماری کوششیں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور دیگر معاملات میں امن کے حوالے سے جو ہماری کاوشیں ہیں اس میں بہترین کردار ادا کرنے کے باوجود بھی ہمیں کئی طرح سے جو مختلف ممالک ہیں ان کی الزام سے بھری ہوئی انگلیاں ہماری طرف اٹھتے ہوئے دیکھنے کا بھی حوصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان اپنی اسٹرینتھ سے واقف ہے, پاکستان اپنی نیک نیتی سے واقف ہے, پاکستان جانتا ہے کہ وہ اپنی سالمیت خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم اپنے مختلف جو نمائندے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, اور اسی دوران ہم آپ سے بھی مختلف موضوعات پر بات چیت کریں. یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کی ٹیلیفون لائنز جو ہیں, آپ کے کالز جو ہیں, ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے جو ملک ہے اس کے حوالے سے, اپنے علاقہ ہے جو اس کے حوالے سے, اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے پروگرام کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. سلمان, اگر ہم اوور آل بات کرتے چلیں اس وقت جو تازہ ترین مسائل ہیں, اگر آپ اپنی اسلام آباد کی بات کریں تو الٹرنیٹیو روٹس, اور اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات کریں تو سموگ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں خاص مسائل جو ہیں درپیش ہیں. آپ دیکھیں فوگ بھی اپنی جگہ ہے, سموگ بھی اپنی جگہ ہے, دونوں کے ملاپ سے جو دھند پیدا ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا, اور بیماریاں اپنی جگہ موجود ہیں, کیونکہ سموگ کے نتیجے میں ظاہر آلودہ دھواں ہیں, ذرات ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں. آپ کو ٹریول کے دوران مشکلات ہوئیں؟
بہت مشکلات ہوئیں, اور چونکہ سموگ ایک نیا فینومینا ہے, ہم اس کو بہتر طریقے سے جانتے نہیں ہیں, تو آگاہی کی ضرورت ہے, اور ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے سامعین کو آگاہ کرتے چلیں کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ماسکس پہنیں, چشموں کا استعمال کریں, کیونکہ آپ کی آنکھیں اور آپ کا جو گلا ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کو زکام ہو سکتا ہے, آپ کو دیگر بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو قلیل مدتی اقدامات ہیں جو ہم روزمرہ زندگی کے ساتھ کر سکتے ہیں, پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اسموگ آئی کیوں ہے یا دھند کیوں آتی ہے, یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اور ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی وجہ کیا ہے. درخت کاٹنا ایک بہت بڑا ایشو ہے, درخت کاٹنا جو ہے اس پہ ذرا توجہ دی جائے کہ درخت لگانے کا وقت ہے, یہ درخت بڑھانے کا وقت ہے, کاٹنے کا وقت نہیں ہے. خاص طور پہ جب ہم بڑے درخت کاٹتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, 20 سال 25 سال لگے ہوتے ہیں ایک درخت کو بڑا ہونے میں, اور وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. اور یقین جانیے کہ چین کا جو شہر بیجنگ ہے اس کے ساتھ یہ ایشو تھا, اور بیجنگ میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہاں پر لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے, اسموگ اتنی زیادہ تھی، لیکن چینی حکومت نے، چینی عوام نے مل کر وہاں پر ایسی مہم شروع کی کہ انہوں نے صرف عرصہ 5 سال 6 سال میں اسموگ کے اوپر قابو پا لیا. بیجنگ کے شہر میں ایسے بڑی بڑی پلانٹیشنز ہوئی ہیں شہر کے مختلف حصوں میں، جس کی نے نیچرلی اسموگ کو ختم کر دیا اور بیجنگ کی فضا بالکل اب صاف ہو گئی ہے. حالانکہ دنیا میں ممبئی کے بعد، دلی کے بعد سب سے زیادہ جہاں پر اسموگ تھی وہ بیجنگ کا شہر تھا. تو ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں جو کہ بہت سرسبز ہے، اسلام آباد گرینسٹ کیپٹل کے طور پہ جانا جاتا ہے. اگر وہاں پر اسموگ آ گئی ہے تو یقیناً یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. حکومت کو، عوام کو، سول سوسائٹی کو، اساتذہ کو، میڈیا کو، تمام لوگوں کو یہ آگاہی بھی پیدا کرنی پڑے گی اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم نہ صرف نئے درخت لگائیں بلکہ جو موجودہ درخت ہیں ان کو کٹنے سے بچائیں. ڈیولپمنٹ کے نام پر ہمیں ایسی ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ جو کہ ماحولیات کے کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ کر کے ماحول خراب ہو جائے مطلب اگر ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے، ہمیں راستہ ہی نظر نہیں آئے گا، تو ہم ڈیولپمنٹ کا مطلب
ڈیولپمنٹ کیسے دیکھیں گے؟ ماسک پہن کے چلیں گے، سانس کیسے لیں گے،
سسٹینیبل کیسے ہوگی؟ وہ
بالکل ایک اچھی فضا نہیں ملے گی. تو ہمارے لیے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو کرنا کتنا آسان یا مشکل رہے گا. تو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو درختوں کی کٹائی کا ایک عمل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درخت لگائے جانے چاہیے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں، ہم جان سکیں.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ ہمیں سب نے مل کر اس کے لیے کوشش کرنی ہے.
امجد سامعین کو لیے چلتے ہیں اس وقت خوبصورت خطے گلگت بلتستان، جہاں سے نمائندہ ریڈیو پاکستان شیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبح بخیر پاکستان شیر محمد.
صبح بخیر پاکستان.
شیر محمد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہم تو یہاں پر اسموگ کا رونا رو رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ گلگت بلتستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کا سبزہ ہے، وہاں کی جو خوبصورتی ہے، وہاں وہ سرسبز ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا وہاں پہ کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگاہ کیجیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
یہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جب پنڈی میں آنا ہوا تو وہاں پر ایک عجیب سی وہ ہوئی اور دست غبار اور وہ چیزیں اس قدر زیادہ تھی. واپس گلگت آ کر پھر گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا اور ان سے کہا کہ وہاں پر اتنی دست اور اتنی وہ، اور پھر وہ نالجات وغیرہ جو اوپن تھے اور وہاں سے گزر ہوئی پھر اس میں جو ہے، اور یہاں پر جو ہے کوئی سیوریج سسٹم ابھی متعارف نہیں کرایا گیا. جو کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے تو وہ گڑا کھود کے جو ہے جتنا وہ فلش کا آؤٹ لیٹ ہے اس کو گڑے کے اندر ڈال دیتا ہے، اور باہر آپ کو کوئی اس طرح کا جو ہے گندا نالا یا ایسی چیز جہاں سے بدبو تعفن وغیرہ اس طرح کی وہ چیزیں بالکل نہیں. اگرچہ ابھی اربنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، بڑی فاسٹلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے یہی طریقہ رائج ہے کہ پہلے جو ہے گڑھا کھودے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ فلتھ وغیرہ ڈمپ کرے گا، اس طرح یہاں انوائرمنٹ. دوسری بات، خوبصورت خطہ اب بھی ہے لیکن دسمبر تک، نومبر کے اینڈ تک جب آپ دیکھیں گے درختوں سے سبزے اتر جائیں گے، پتے وتے وغیرہ کچھ بھی نہیں رہیں گے اور پورا ایک ڈیزرٹ لک جو ہے چولستان لائٹ جو ہے اس طرح کا جب نظر آئے گا، اور سوائے برف کے جب برف بھی پہاڑوں پہ نظر آئے گی تو اس دوران جو ہے عجیب سا ایک وہ نقشہ ہوتا ہے، اپنا ایک فضا کا بھی اپنا ایک رنگ ہے. ایک صاحب جو فرسٹ ٹائم سکردو آئے تھے پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا کہ یار اتنے بڑے ایریے میں پہاڑ پہ چونا لگانے کی کیا ضرورت تھی، کہہ کر اس کو پتہ نہیں تھا کہ برف باری ہوئی برف سے جو ہے سیاہ یہ سفید چادر سی جو ہے اوڑھ رکھی ہے برف میں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں جناب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن ماروی میمن صاحبہ نے چلاس دیامر کا دورہ کیا ہے اور چلاس گرلز ہائی اسکول میں بسپ کے بینیفیشریز سے خطاب کیا ہے. ماروی میمن کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں سہولیات زندگی فراہم کرنے کے لیے بسپ کے تحت 221 ارب روپے جو ہے خرچ کر رہی ہے. اور ماروی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضلع دیامر میں خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے. اور مرمی میمن نے اپنے دورے کے دوران معززین دیامر اور علماء چلاخ کے وقت سے خصوصی ملاقات کی اور انہیں جس کے بارے میں بریفنگ دی. بعد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلاخ میں علماء اور معززین سے ان کی ملاقات بہت اچھی رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ دیامر میں علاقے کی رسم و رواج اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات خصوصی طور پر کیے جائیں گے. اور ماری میمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ 3 ماہ کے اندر گلگت سمیت 16 اضلاع میں ری سروے کرایا جائے گا پورٹی لائن جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، اور جس کا مقصد مزید جو مستحق خواتین ہیں جن کو اس فنڈ سے ڈسک سے امداد نہیں مل رہی ہے ان کو امداد دی جائے گی. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ
شیر محمد
فرمان علی گلگت بلتستان کے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ سال بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ شیر محمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نمائندہ ریڈیو پاکستان گلگت بلتستان سے.
جی سامعین, ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور اور ہمیں ہمارے نمائندے متی اللہ نے پشاور سے جوائن کیا ہے. متی اللہ, السلام علیکم اینڈ صبح خیر پاکستان.
وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ کا.
متی اللہ, ہمیں بتائیے گا کہ پشاور میں کیا آج کی تفصیلات ہیں اور آج کی سرگرمیاں کیا رہیں گی؟
جی آج کی سرگرمیوں کے میں حوالے سے بتاتا چلوں کہ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر پشاور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے مختلف جلوس نکالے جائیں گے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ مقامات پر اختتام پذیر ہوں گے. اس موقع پر پشاور پولیس نے سیکیورٹی منصوبے کو بھی حتمی شکل دے دی ہے. اس حوالے سے جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں اور حساس مقامات ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں. اس منصوبے کے تحت پشاور شہر میں تقریباً 3000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے, جن میں 6 ڈی ایس پی اور 16 ڈی ایس پی شامل ہیں اور دیگر پولیس اہلکار بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. جبکہ شہر بھر میں خصوصی آبزرویشن پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں جو خصوصی ناکہ بندیاں ہیں جہاں پر سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان, کوہاٹ اور دیگر علاقوں میں بھی چہلم کے جلوس نکالے جائیں گے اور ان متعلقہ علاقوں میں بھی سیکیورٹی کے اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے. دوسرا میں یہ بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ مظفر سید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنشن کی ادائیگی کا خودکار نظام پنشن کی ادائیگی کو کمپیوٹرائز کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے. پشاور میں محکمہ خزانہ کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنشن کی ادائیگی کے نئے نظام سے پنشن حاصل کرنے والے افراد اور ان کے لواحقین کو اچھی سہولت میسر آئے گی. انہوں نے کہا کہ محکمہ خزانہ کے اے پی پی ایس اسٹاف کی مستقلی کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے گا کیونکہ موجودہ صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے. ایک ترقیاتی اسکیم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ دیر پائن کے علاقے کوٹوں میں پن بجلی کی تعمیر پر کام بھرپور طریقے سے جاری ہے. پختونخوا توانائی کے ترقیاتی ادارے کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ یہ بجلی گھر ایک چینی کمپنی دریائے پنچکوڑا پر بنا رہی ہے. یہ منصوبہ 2018 کے آخر تک 15 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا. تکمیل کے بعد اس سے تقریباً 40.8 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی.
جی بہت شکریہ متی اللہ, پشاور سے آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا. جی سامعین کرام, ہمارے مختلف جو نمائندے ہیں اس وقت ملک طول و عرض میں ہمیں مختلف شہروں سے ہونے والی جو اہم سرگرمیاں ان سے آگاہ کر رہے ہیں. پشاور میں اوور آل کیا سچویشن تھی متی اللہ نے اسے ہمیں آگاہ کیا. گلگت بلتستان میں جو موسم ہے اس کی تبدیلی سے لے کر سیاسی سطح پر اور پھر کھیلوں کے میدان سے بھی اکثر و بیشتر جو شیر محمد ہیں وہ ہمیں اطلاع کرتے رہتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خصوصی طور پر بات کرتے چلیں ملک کے مختلف حصوں میں اسموگ کے باعث جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہمارے مختلف جو نمائندے ہم نے ان سے بات کی ہے, لیکن ایک اوور آل جو سچویشن ہے فوگ کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم یہ ضرور بات کرتے چلیں کہ محکمہ موسم نے اپنے جو وارننگ ایشو کی اس کے مطابق موسم ابھی بھی خشک رہے گا, بارش کے کوئی خاص امکانات نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اسموگ اور فوگ کا جو سلسلہ ہے اس میں شدت ہی آئے گی. لیکن اسموگ کی وجہ سے چونکہ آنکھوں میں جلن اور سینے کے درد اور سانس کی جو تکلیف ہیں اس میں اس طرح کی جو بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ آلودہ دھوئیں کے ذرات ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس بات کی ضرور کوشش کیجئے کہ آپ صرف ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیے, پانی بہت زیادہ پیجئے, ماسک اگر آپ کو ضرورت پڑتا ہے تو لگا کر باہر نکلیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو. مجھے گزشتہ روز یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ, ایک فیملی جو ہے وہ بائک پہ جا رہی تھی, فادر اور ایک چھوٹا سا بچہ, لیکن انہوں نے میک شور کیا کہ بچے کے منہ پر بھی اور فادر کے منہ پر بھی جو ہے وہ ماسک لگا ہوا تھا تاکہ یہ جو اسموگ ہے یہ بچے کی ہیلتھ کو متاثر نہ کر سکیں. تو آپ پوری کوشش کیجئے کہ اس طرح کی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور سامعین کرام, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک 9:30 بجے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ، اہم خبروں کے خلاصے کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے طول عرض میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی جا رہی ہیں، اور جب ہم اہم خبروں کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی جا کے اسی بات سے جڑ جاتا ہے کہ آپ خصوصی طور پر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ ہماری معاشی سطح پر ہیں، اقتصادی سطح پر ہیں، سیاسی سطح پر ہیں، یا عالمی منظرنامے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سامعین کرام اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے عالمی تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام خطے میں سلامتی اور اقتصادی شعبوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد لبنان چھوڑ دیں. چیف آف نیول اسٹاف ایمیچور گولف چیمپئن شپ آج سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے. اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اب آپ کو لیے چلیں گے ایک مختصر وقفے کی جانب. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اپنے دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹس کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو. سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
سامعین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑھیں گے اپنے اہم موضوعات کی جانب, اہم سیگمنٹس کی جانب. سب سے پہلے ہم شامل کریں گے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. انیس سو اکاسی میں آج کے دن یعنی 10 نومبر کو وزیر دفاع میر علی تارپور نے کامرہ میں ہلکی فضائی طیارہ ساز فیکٹری کا افتتاح کیا. 1951 میں 10 نومبر کو سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قرارداد منظور کی. 1947 میں جوناگڑھ میں بھارتی فوج کی دخل اندازی کے خلاف پاکستان کا احتجاج ریکارڈ ہوا. اور 1938 میں 10 نومبر کو یعنی آج ہی کے دن جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کا انتقال ہوا. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے موضوعات کی جانب. سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی امجد, بتائیے گا کیا ہے اہم پیش رفت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟
عالیہ, سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ گوگل نے اپنا ایک فیچر متعارف کرایا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی مرضی کا اسمارٹ فون پسند کر سکیں گے اور اس کو خرید سکیں گے. صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو اسمارٹ فونز آپ کی چوائس پہ ہیں, آپ کی لسٹ پہ ہیں, آپ ان کو ان کے نام گوگل میں ڈالیں گے اور گوگل جو ہے ان کا تقابلی جائزہ کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ یہ موبائل فونز اس طرح ان کے فیچرز ہیں اور آپ اپنی پسند کا فون اس میں سے چن لیں. تو یہ میرے خیال میں اسمارٹ فونز کا آج کل زمانہ ہے.
تقابلی جائزے میں قیمت بھی ہوگی یا خالی فیچرز کا ہی تقابلی جائزہ لیا جائے گا؟
میرے خیال میں فیچرز کا جائزہ لیا جائے گا اور آپ کو یہ چننے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق کون کون سی اس کی فیچرز ہیں اور آپ کو کون سا فون خریدنا چاہیے.
یہ بھی واقعی آسانی ہو جائے گی کیونکہ کافی لوگوں کو فونز کے معاملات جو ہیں وہ کافی متاثر کرتے ہیں, تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی خاص طور پہ فون چننے کے معاملے میں. سلمان, آپ کے پاس کیا ہے؟
میرے پاس ایک خبر ہے جو کہ دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ہے اور ایک سائنسی کمالات کا ایک کرشمہ بھی ہے. آپ نے 5-star ہوٹل کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ زمین پہ تو 5-star ہوٹل ہیں اور 7-star ہوٹل ہیں, لیکن اب سنگاپور کی ایک ہوائی کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ فضا میں معلق 5-star ہوٹلز جو ہیں وہ متعارف کروائیں گے. ایسے 5-star ہوٹلز جو کہ فضا میں معلق رہیں گے, ایئر بس A320 کے برابر ان کا سائز ہوگا. A320 نامی مال بردار جہاز دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا طیارہ ہے اور سنگاپور ایئر لائن نے انکشاف کیا ہے کہ اس طیارے کو ایک خوبصورت 5-star ہوٹل میں کنورٹ کیا جائے گا, اور جو کہ یہاں اس ہوٹل میں رہنے والے لوگ ہیں وہ فضا میں معلق رہیں گے اور ہوٹل کا مزہ لے سکیں گے.
یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اور آپ کو اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اب ایگزیکٹلی روم جو چاہیے, اگر ہم کسی بلڈنگ میں اسٹے کرتے ہیں یا کسی ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں تو ہمیں نظارہ بہتر دیکھنے کے لیے, ویو جو ہے وہ بہتر رکھنے کے لیے بہت جو اوپر فلیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جانا پڑتا ہے کئی منزلوں کے بعد. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آلریڈی ہی وہ ہوا میں مالک ہوگا, تو آپ چاہے گراؤنڈ فلور پہ ہوں یا پھر آپ جو ہے وہ چوتھے فلور پہ ہوں, آپ کو ایک جیسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا.
بالکل ایسا ہی ہے.
ایک اور خبر میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اچھی خبر بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہترین سی وی بنانے کے لیے, ریزیومے بنانے کے لیے مائیکروسافٹ اور لنکڈ ان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کریں گے. خیال میں پاکستان میں ہر پڑھے لکھے جو نوجوان شخص ہے اس کو اس کی ضرورت ہے, اور ان دونوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لنکڈ ان کے ذریعے اور مائیکروسافٹ کے ذریعے اپنے سی وی کو, اپنے ریزیومے کو زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. ریزیوم اسسٹنٹ کے نام سے یہ ایک ہوگا پروگرام جس کے ذریعے آپ اپنے سی وی کو اچھا کر سکیں گے, اور یہ اگلے ہفتے متعارف ہو جائے گا.
اچھا ماجی, یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور سلمان, چونکہ خود آپ تدریسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے امجد آپ بھی وابستہ ہیں, یہ جو سی ویز ہیں ان کو ترتیب دینے میں ہم اکثر بڑی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے کہ فرض کریں اگر مجھے ایک میڈیا میں جاب کرنی ہے تو میں اس کے سیکٹرز کے لیے سی وی اپلائی کر رہی ہوں, لیکن میں اپنا سیلز کا جو میرا تجربہ ہے وہ ہائی لائٹ کر دوں گی اس میں, تو یقیناً اس پہ جو امپیکٹ ہے میری کریڈیبلٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا. تو واقعی اس طرح کی ایک سروس ہونی چاہیے جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اگر ہم کسی اسپیسیفک پروفیشن میں جا رہے ہیں, تعلیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, میڈیا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی شعبہ ہے, تو ہماری اس سے جڑی ہوئی جو کریڈیبلٹی ہے, جو ایبلٹیز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے, نہ کہ ہم بالکل ہی ایک ایررلیونٹ فیلڈ اٹھا کے وہاں پر لکھ دیں اور کہیں جی ہمیں بہت تجربہ حاصل ہے اس کا. تو یہ ایک اچھی بات ثابت ہو سکتی ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے ہوا میں مولک ہوٹل کے حوالے سے, تو ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ آن لائن جو وہیکل شیئرنگ سروس ہے اس نے اپنے صارفین کے لیے 2023 تک اڑن ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو, آسانیاں پیدا ہوں. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک کچھ اس طرح کی فلمیں بنائی جاتی تھی جس میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ 2050 میں 2030 میں دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور گاڑیاں جو ہیں وہ ہوا میں مولک ہوں گی, اڑ رہی ہوں گی. یہ کانسیپٹ 15-20 سال پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا رخ ان فلموں اور ان کے کانسیپٹس نے چینج کیا ہو, لیکن اب یہ حقیقت کا روپ دھارنے جا رہی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو پائے گا اور کیا جو ٹریفک کے معاملات اور مسائل ہمیں زمین پر دکھائی دیتے ہیں اب وہ بھی ہمیں آسمان پر دکھائی دیں گے, اور خدا نہ خواستہ اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے آسمان میں ہم جب اوور ٹیکنگ کریں گے تو اس کی کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں, آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں, خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کی جو پریشانی ہے اس نے انسانی ذہنی جسم جو ہے اس کو بھی بہت شدید متاثر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کی سہولت ہے اس میں بھی خاصی تبدیلی آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ایک جو کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, اس نے ٹیکسی سروس متعارف کروانے کے بارے میں بات کی ہے, اور یہ ایک منفرد سروس اس لیے ہوگی کہ یہ اڑن ٹیکسی ہوگی. اور امریکی خلائی ادارے ناسا اڑن سروس کے حوالے سے دیگر کمپنیوں کے ساتھ ٹریفک مینجمنٹ پر اس وقت کام کر رہا ہے, جبکہ اس حوالے سے اس مخصوص کمپنی کی بھی ناسا کے ساتھ یہ پہلی شراکت داری ہونے جا رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایسا تجربہ جو ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے وقت میں جو کئی مسائل ہیں خصوصی طور پر ہمارے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, ان کے اوپر قابو پانا آسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپی کا امر یہ رہے گا کہ اب ہم ہوا میں اڑ اڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچیں گے. جو ایک جملہ استعمال کیا جاتا تھا نا کہ اب میں کیا آپ تک اڑ کے آؤں, لٹلی
میرے خیال میں وہ ممکن ہو جائے گا. یہ اوبر بیسیکلی اوبر کمپنی ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے, اور 2020 تک امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں یہ اس پہ ایکچولی, لیکن یہ مطلب یہ کہ یہ شروع ہو جائے گی سروس, اور 2030 تک پلان یہ ہے کہ یہ پورے یورپ میں اور پورے امریکہ میں اس کو پھیلا دیا جائے گا. تو اوبر پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی شروع ہوئی ہے اور کافی حد تک لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, تو یہ میرے خیال میں اچھی ڈیولپ.
جی بالکل, ہمیں اچھی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. شوبز کی دنیا میں آپ لوگوں کے پاس کیا خاص اہم معلومات ہیں؟ سلمان آپ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں شوبز کی دنیا.
بہت اچھی ایک خوش آئین خبر ہے شوبز کی دنیا سے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فلمی صنعت جو ہے وہ دوبارہ اپنے استحکام کی طرف آ رہی ہے, فلم کا ریوائول ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے سامعین کو بتاتے چلیں کہ فلم ساز خرم ریاض نے میرا کو اپنی آنے والی فلم جیک پاٹ میں سائن کر لیا ہے. فلم کا حصہ بننے پر وہ بہت خوش ہیں. فلم بینوں کے لیے میرا کردار ایک سرپرائز ہوگا, یہ کہنا ہے اداکارہ میرا کا. پاکستان کی ایک مشہور
دیتی رہتی ہیں,
کافی خبروں میں بھی ان رہتی ہیں اداکارہ میرا, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس فلم میں اپنا کردار کیسے نبھاتی ہیں. ویسے ان کی اداکاری کے جوہر جو ہیں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. فلم کی شوٹنگ میں جاوید شیخ, فائزہ خان, اسماعیل تارا, سنم چودھری اور عدنان شاہ بھی شامل ہیں. اداکارہ مینا کا کہنا یہ ہے کہ بین الاقوامی معیار کی فلم ہے, اس لیے اس کا حصہ بنی ہوں اور بہت خوش ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی کردار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بلکہ فنکار اسے اپنی پرفارمنس کے ذریعے بڑا یادگار بنا دیتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاوید شیخ, سنا اور اسماعیل تارا کے ساتھ کافی عرصے بعد پردہ اسکرین پر جلوہ گھر ہوں گی. ان کا کہنا تھا فلم بینوں کے لیے میرا کردار ایک نیا اور منفرد کردار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ اس فلم کا کریڈٹ خرم ریاض اور شعیب خان کو جاتا ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا.
بتائیے امجد آپ کے پاس کیا
شوبز؟ ایک بڑی اچھی ایک طرح سے یہ بھی خبر ہے پاکستان میں فلم بینوں کے لیے اور پاکستانی فلموں کے جو شائقین ہیں پاکستان سے باہر بھی, ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے نامور جو فنکار ہیں وہ اس وقت ترکی میں موجود ہیں اور وہاں پہ مختلف فلموں کے اوپر شوٹنگ چل رہی ہے. تو ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو کر رہی ہے تو اچھی فلمیں بن رہی ہیں, تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ابھی جوانی پھر نہیں یعنی ایک اچھی فلم بنی تھی کچھ عرصہ پہلے, اس کا دوسرا سیکول جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, تو اس کی شوٹنگ جو ہے وہ ترکی میں ہو رہی ہے, تو بہت سارے فنکار وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح زرار ایک فلم ہے جس میں شان کام کر رہے ہیں, تو اس کی شوٹنگ بھی ترکی میں ہو رہی ہے, تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے فنکار وہاں پہ موجود ہیں. شان ہے, فاض مصطفیٰ ہیں, باقی جتنے بھی بہت سارے جو نامور فنکار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ شوٹنگ کر رہے ہیں اور ترکی کا جو خوبصورتی ہے اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں.
جی اور ہمارے پاس مزید کیا خبریں ہیں سلمان آپ کے پاس؟
تھیٹر سے سامعین کو آگاہ کرتے چلیں، جو تھیٹر کے شائقین ہیں، اجوکا تھیٹر کا مشہور کھیل بلا شائقین کی داد سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اس کی نمائش لاہور آرٹس کونسل کے تعاون سے الحمرا ہال نمبر 2 میں کی گئی ہے. یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مذکورہ کھیل کو اجوکا تھیٹر کی ٹیم پاکستان، بھارت اور مڈل ایسٹ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی سے پہلے بھی پیش کر چکی ہے.
جی سامن، 24 کی دنیا سے ہم نے کچھ دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. میرا سے لے کر ہم نے اجوکا تھیٹر تک جو مختلف معاملات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ کی کالز کو ہم پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنائیں گے. آپ شامل ہونا چاہیں، حصہ بننا چاہیں، یا پھر آپ ہمارے پروگرام پہ تعریف یا تنقید کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبرز ہم آپ کو بریک سے پہلے بھی بتا دیتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد بھی بتائیں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں بات چیت کرنے کے لیے. نمبرز نوٹ کر لیجیے. اگر آپ پاکستان میں سے کال کر رہے ہیں لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد کے باہر سے، تو آپ کو ایریا کوڈ ڈائل کرنا پڑے گا 0519215377 ہمارا نمبر ہے. 0519215378 اور 0519205770 یہ ہمارے نمبر ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہم سے آن جڑیں گے اور ہم سے بات کر سکیں گے. لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
اور ناظرین، اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کا پولیس اکیڈمی میں تقریب سے خطاب ہے جو آپ کے ساتھ ہم براہ راست شیئر کریں گے.
With a sense of duty and professionalism. For being successful, police have to internalize the use of technology in its system to improve its response time and cut down operational delays. Not only that technology can help us fight crime better, but technology can also help us give predictive analysis which can help in preventing crime in different forms and in different places. So technology has both curative as well as preventive applications. It gives me immense pleasure to be informed that these passing out officers are well equipped for facing the challenges that confront the police force and our society. I am impressed by the smart turnout of these young officers and men. And it is my hope and prayer that these officers will have a long, successful and meritorious career that will be dedicated to the service of our country and to the people of Pakistan. I was very impressed when I was passing through the parade. I could see the pride and the glow in the eyes of passing out graduates. I hope that this glow and this pride remains with you throughout your career. That will be the real test. Also, I was telling the commandant that I'm very impressed by the physical fitness. And it is also important that you maintain the same level of physical fitness in your career. They say that healthy nations are the ones that have growing minds and shrinking bellies. Unfortunately, in our society, we have growing bellies and shrinking minds. So that has to be reversed. And I would also today, I had asked the IG Islamabad, but I would again give him this direction, that within 1 month, we will make sure that there is no SHO in any police station whose waist size is bigger than 38 inches. They all have to be fit. And, you know, they must cut down their waist if they want to remain in charge of the police station. And similarly, officers must maintain physical fitness. The public has great expectations from them, and it is their rightful demand that their services should be at par with the services rendered by the advanced police organizations in developed countries to their citizens. Today we live in a global world. We live in a world where information is also shared by people across the globe. There was a time when citizens did not know what was happening next door in other parts of the world. Today there is far greater mobility and far greater awareness due to information revolution. People have the whole world in their palm in shape of smartphone. So they know what are the services being provided to citizens in other parts of the world, and they expect the best, and they expect the same for them. In our country, we see that private sector has brought a service revolution in every area. The experience of banking, the experience of telecom industry, the experience in retail market, experience in every area where private sector is serving the citizens has undergone a transformational change in last 20, 30 years. But there is only one area where we have maintained consistency. And I always tell this to our students in training institutes, government training institutes, that if someone were to come out of his or her grave after 40 years, an ex-government servant, if came out of his or her grave and visited his or her office, would be very delighted that it is as he or she had left 40 or 50 years ago. The business is still carried out along the same lines. It is the PUC, it is the DFA, and it is the same old method of doing work. We have not really brought any change. So we have to match this revolution that is happening in service delivery in different sectors to be able to come up to the expectations of the citizens who are experiencing better service delivery in other areas. And that, ladies and gentlemen, does not require managers. It requires leaders. Leaders are the one who challenge status quo. If you serve within the comfort zone of status quo, you are not a leader. You are at best a good manager. And when times are changing, external environment is changing at a speed that is unprecedented in human civilization's history, we all have a duty to constantly transform our institutions so that they keep pace with the changes in external environment. And if there is a lag between the changes in external environment and expectations and the internal response, we have trust deficit. We have mistrust between citizens and the state institutions. So therefore, one important duty of every public servant is that he or she must constantly interpret the external environment, its challenges, and work on building internal responses through institution building, through capacity building, through training of human resource, through introduction of new technology, so that our internal structures or institutions are not misaligned with the demands of the external challenges. So this requires a leadership response. Now, leadership response is not a journey of roses. When you challenge status quo, you make people upset, because everyone feels comfortable in their own comfort zones. And when you talk change, when you bring change, or when you desire change, it upsets people. So a leader must have the ability to pass on his or her vision to his or her force, so that they can rise up to the challenge of defeating the inertia of status quo. Your own vision will not be realized if it is not shared by your force. If you are not able to recruit people in your vision, if you are not able to form teams which you can lead to get desired results, you alone cannot be the leader of change. So I hope that you will all be the leaders for Pakistan, who will be torchbearers of change for better. Our nation is facing a grave threat from non-state actors today. The innumerable sacrifices given by our public law enforcement agencies and police have helped in stemming the tide of terrorism. In fact, the history of Pakistan is being written by the blood of martyrs. We have laid down more than 60,000 lives to ensure the survival and bright future of Pakistan. Similarly, the loss of more than $100 billion worth of property and infrastructure has been braved. All this has increased our resolve to continue our struggle till final victory. We have to clean our country from hatred. We have to make our country a country which truly reflects the vision of its founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who said that every Pakistani, regardless of his, her religion, language, or ethnicity, has to be a proud Pakistani and has to be an equal Pakistani. We have to remove prejudice and hatred in all forms. Unfortunately, our history has given rise to various prejudices in our country. If Pakistan had continued its journey uninterrupted on the path of democracy, Pakistan would be far more united and far more harmonious society than we are today. But we cannot take refuge in blaming the past. As leaders of today, we all have our duty to fix the baggage of the past and put country on a path that we do not allow these prejudices to reemerge or to get stronger.
جی سامعین کرام، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے وزیر داخلہ احسن اقبال جو ہیں وہ اس وقت پولیس اکیڈمی میں خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس افسران اور نوجوانوں کی جو مہارت ہے اس سے شدید متاثر ہوا ہوں، نجی شراکت داری سے ہر شعبے نے ترقی کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دنیا ہے وہ ٹیکنالوجی کے باعث سمٹ رہی ہے، اور ہمیں اپنے ملک کو نفرت سے پاک اور قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں تکنیکی معاونت ہمیں حاصل رہی محمد جاوید خان کی، معاون پروگرام محمد طیب، پروگرام انچارج تھے احمد کمال، جبکہ نگران اعلیٰ جاوید خان جدوں۔